السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة آل عمران کا مطالعہ اس وقت جاری ہے اور پانچویں رکوع کا مطالعہ میں کیا تھا اور آیت نمبر 47 تک ہمارا مطالعہ مکمل ہوا تھا. عرض کیا گیا تھا کہ تین پیدائشوں کا ذکر اس مقام پر آیا ہے. حضرت مریم سلام علیہا کی پیدائش کا بیان آیا, ساتھ ہی ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر سمجھا جن کی پیدائش حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں ہوئی تھی, اور پھر حضرت مریم سلام علیہا کے یہاں موجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا. پس منظر یہ جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ نجران کے علاقے سے ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ان کے پادری جو ان کے ساتھ تھے عیسائی لوگ تھے, اور ان سے ایک ڈائلاگ ایک مکالمہ ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس زمن میں ان کے سامنے یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں. وہ اس مکالمے پر تبصرہ ہے اور اس تبصرے ہی کے حوالے سے ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کس طرح ان لوگوں سے گفتگو کرنی ہے. اس گفتگو کے آغاز میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے چند غلط جو بنیادی عقیدے تھے ان کا رد کیا گیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے خدا بنا دیا تھا معاذ اللہ, یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا معاذ اللہ, اس غلط عقیدے کی نفی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی اور فرمایا کہ اذا قضى امرا, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے فإنما يقول له كن فيكون, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقط اتنا ہی فرماتے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی اگر موجزانہ پیدائش ہو گئی ہے مریم سلام علیہا کے ہاں, تو اس بنیاد پر تم ان کو خدا نہ بنا لو, بلکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, یہ تو اللہ کی قدرت ہے, جس کو چاہے جس طریقے پر پیدا کر دے. اللہ چاہے تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہوں اور ان کی اہلیہ بانجھ ہو کہ پیدائش کا امکان نہ ہو, لیکن اللہ چاہے تو یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر والد و بغیر اولاد کے پیدا فرما دے. اللہ ہی نے چاہا بغیر والد یعنی کسی مرد کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوگی حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں. تو اللہ کی شان کیا ہے فإنما یقول له کن فیکون, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہو جا وہ شے ہو جاتی ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ شانیں بیان ہو رہی ہیں. فرمایا آیت نمبر 48 میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت یعنی التورات اور انجیل, تورات اور انجیل جو احکامات ہیں وہ اکثر آئے ہیں تورات میں, اور جو حکمت کی بات اور نصیحت کی بات ہے وہ زیادہ تر آئی ہے انجیل میں. عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی, موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. جب تورات ادا کی گئی موسیٰ علیہ السلام کو تب بنی اسرائیل امت مسلمہ قرار پائے. تو یہ تعظیم جو احکامات کی ہے وہ تو تورات میں چلی آ رہی ہے پہلے سے, عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل ادا کی گئی اس میں زیادہ تر وعد و نصیحت کے معاملات بیان ہوئے ہیں, اور تورات میں جو شریعت ادا کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو احکامات ادا کیے گئے تھے انہیں کو جاری رکھا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. مزید فرمایا ورسولا الى بنی اسرائیل, اور عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل امت بنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, وہ ان کے پہلے رسول ہیں جب یہ امت بنے, اور آخری رسول ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے لیے. یہ بھی قرآن نے وضاحت فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنی اسرائیل تک ہے. یہ تو سینٹ پال تھا عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد جس نے عیسائیت کی جو اصل تعلیم تھی, عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیم تھی اس کو ایک طرف رکھ دیا, اور من چاہے عقیدوں سے گھڑ لیے اور من چاہے شریعت اس نے جو ہے وہ ترتیب دے دی, اور عیسائیت کو ایک مشنری مذہب بنا دیا. آپ نے سنا ہوگا کرسچن مشنریز کا تصور, ان کے ہاسپٹل بھی ہیں, ان کے اسکولس بھی ہیں, ان کے چرچ بھی ہیں, ان کے سوشل ویلفیئر کے ادارے بھی ہیں, یہ سب عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے سارے دھندے کرتے ہیں, لیکن خود یہ طرز عمل عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے خلاف ہے, ان کی تعلیم کے خلاف ہے. اس لیے کہ ایک غیر اسرائیلی عورت نے جو کہ بنی اسرائیل سے نہیں تھی,
بائبل کا بیان ہے کہ غیر اسرائیل عورت نے جو کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں دعوت دیجیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ آئی ہیو سینٹ فار دا لارڈ شیز آف اسرائیل, میں تو بنی اسرائیل کے گھرانوں کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش کے لیے بھیجا گیا ہوں, یعنی میری رسالت بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے ہے, اس سے باہر نہیں. یہ سینٹ پال ہے 300 برس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے, جس نے عیسائیت کو مشنری مذہب بنا دیا اور دنیا کے کونے کونے میں آج 2000 زبانوں میں بائبل کا ترجمہ موجود ہے. کتنا کام کیا ہے لوگوں نے, اور ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ 150 زبانوں میں جو قرآن کا ترجمہ شاید موجود ہے. لیکن یہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے خلاف ہے کہ ان کی تعلیمات جو کہ باقی نہیں بچی بدل چکی ہے, لیکن ان کے نام پر ان کی تعلیمات کو جو کہ غلط ہے بدل چکی ہے, وہ دنیا میں کے کونے کونے میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف سے بھیجا گیا ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ بنی اسرائیل, عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت ان کی نبوت جو تھی, ان کی دعوت بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے تھی, ان سے باہر نہیں تھی. یہ خود بشارات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی, جب وہ آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری انسانیت کے لیے رحمت ہوگا. جیسے آج قرآن میں الفاظ ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ایک مشہور گوسپل یعنی کتاب ہے بائبل کی, گوسپل آف برنباس, کتاب برنباس بھی کہا جاتا ہے. اس میں کئی چیپٹرز ہیں, یعنی باب جسے کہتے ہیں, باب نمبر 23, باب نمبر 43, 22, باب نمبر 87, باب نمبر 91, باب نمبر 115, 117, 123, بہت سارے ابواب میں عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں. جب وہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت ہوں گے, ان کی رسالت ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہوگی. لیکن قرآن کا بیان ہے برسولاً الی بنی اسرائیل کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس کا ظہور نبی کے ہاتھوں پر ہوتا ہے تاکہ لوگ نبی کی رسالت کی صداقت کی دلیل کو مان کر ان کے رسالت کو قبول کریں. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن ظہور ہوتا ہے نبی کے ہاتھوں سے تاکہ لوگ ان کی صداقت کو مانیں اور ان کی رسالت پر ایمان لائیں. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو شے موجود ہوا کرتی تھی یا جس شے کا چرچا ہوا کرتا تھا اس میں مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, بڑے انشاءاللہ جادو ٹولہ کے عروج پر تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مطابقت رکھتے ہوئے, جادو نہیں دیا تھا, اس سے مطابقت رکھتے ہوئے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں بھی تو آئے کہ چیز کیا پیش کی جا رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا, یونانی طب کا بڑا چرچا تھا, اور اس طرح کے معاملات کا میڈیکل سائنس علاج معالجے کا بڑا چرچا تھا. تو ان چیزوں سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا, اور آج تک وہ دور چل رہا ہے. سائنٹیفک ریسرچ کی بات آگے بڑھی پچھلے 1400 برسوں کے اندر, یا دلیل سے بات کرنے کی بات آگے بڑھی تو وہ قرآن کا کلام عطا فرما دیا کہ رہتی دنیا تک اس کا چیلنج پھر قبول نہیں کر سکے گا, پھر کبھی چیلنج کے تفصیل سے بات ہوگی. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر ہے جو مطابقت رکھتے ہیں طب کی دنیا سے. مثلا قرآن کا ذکر ہے کہ وہ مچھلی دانے سے پرندے کی شکل بناتے اور پھونک مارتے فیکون کوئی رمب ابن اللہ, الفاظ سے غور کیجیے, وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا تھا بالکل زندہ. یہ سب ہوتا تھا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. نہ کسی نبی کا اختیار, نہ کسی اور ولی کا اختیار کہ اپنی مرضی سے کچھ کر لے, نہیں. اللہ کی کسی ولی سے کرامت ظاہر ہو جائے اس کا امکان ہے, لیکن یہ ہوگا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. صحابہ کرام کی 10 کرامات کے لیے ہم جمع نہیں کر سکتے, ہوگی, لیکن اگر ہم سب مل کے بیٹھ کے لکھنا شروع کریں نا 10 بھی نہیں ملیں گے, دو کی ہوں گی, ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. تو ولایت کے لیے کسی شے کا ظہور ہو جانا, یہ بندہ اللہ کا بڑا مقرب اور ولی ہے, اس کے لیے کرامت کا ظہور ہونا شرط نہیں, اس کے لیے اتباع رسول کا ہونا شرط ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کہا سورہ عمران ہی میں آیت نمبر 31 میں پڑھ چکے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرمائیے, یہ نصارہ بھی اللہ کو ماننے کا اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے, ان سے فرما دیجئے کہ اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا. چاہے ایسا شخص اڑ کے نہ دکھا سکے, سمندر میں چل کے نہ دکھا سکے, کسی بیمار کو اس کی دعا سے چاہے شفا نہ ملے, لیکن اگر وہ اتباع رسول کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا ولی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر یہ سمجھ لیجیے کہ بعض انبیاء سے موجودوں کا ظہور نہیں ہوا تب بھی وہ اللہ کے نبی تھے. ایسے اللہ کے بہت سے اولیاء ہوں گے, بہت سے نیک بندے ہوں گے جن سے کوئی انہونی کی بات نظر نہیں آئے گی, لیکن تب بھی وہ اللہ کے ولی ہوں گے. کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی بات, مٹی جارے سے پرندے کی شکل بنائی, اس میں پھونک ماری, اللہ کے حکم سے پرندہ زندہ ہو گیا. اسی طرح فرمایا کہ وہ نابینا کو اور کوڑی کے مریض کو, جو پیدائش کی نابینا کوڑی کا مریض ہو, اللہ کے حکم سے ان کو اچھا کر دیا کرتے تھے. وہ اس دن موت آ گئی عبد اللہ, اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی. اسی طرح وہ بتا دیا کرتے تھے لوگ جو کچھ کھاتے تھے اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے, سب اللہ کے حکم سے بتا دیا کرتے تھے. قرآن نے کہا ان نقیداری کا لآیت لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یہ سارا ظہور کا معاملہ کسی نبی کے ہاتھوں سے ہونا, یہ معجزات ہیں. معجزہ اسے کہتے ہیں جو عاجز کرتے ہیں, یہ انسانی کام نہیں ہو سکتا, یہ انسانی عمل نہیں ہو سکتا, یہ تو باجو تعالیٰ کی طرف سے ہے جو اس نبی کو اس شخص کو عطا کیا گیا جس کو ہم رسول اور نبی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نشانیاں ہیں. مزید آیت نمبر 50 میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی, عیسیٰ علیہ السلام اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے. مزید کچھ آسانیاں ہو گئی. فرمایا علیکم, اور تمہارے نماز کو تم سے حلال کر دوں, عیسیٰ علیہ السلام فرمائے جو تم پر حرام کر دی گئی تھی. بنی اسرائیل کی تاریخ نافرمانی سے بھری پڑی ہے, پڑھائے سورہ البقرہ میں. تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں پر حرام کر دی گئی تھی, سورہ انعام میں اس کی تفصیل آ جائے گی. اب یہ چونکہ آخری دور ہے بنی اسرائیل کا, اس معنی میں کہ ان کے آخری رسول آ گئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, تو اللہ نے مہربانی فرما کر وہ باتیں جو پہلے حرام کر دی تھی ان کو کچھ وہ حلال فرما دیا تھا. اس نعمت کا اظہار ہو رہا ہے. فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ, بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوهُ, کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ, یہی سیدھا راستہ ہے. اب یہ دراصل وہ جو نجران کے لوگ سامنے بیٹھے ہیں نا, ان کو ذہن میں رکھیں, جن کا علیہ السلام خدا مان رہے ہیں, خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ, حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی, کون سے بادشاہ وہاں پر تھے؟ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے سامنے جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی. سورہ مریم کس کے نام پر؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ کے نام پر. اور جو حقیقت ہے وہ کھول کر بیان کر دی, کتنی پاکیزہ خاتون تھی, اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان دیا گیا. یہ سننے کے بعد نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, جو وہ انجیل کے جاننے والے تھے, ادب سے اتنے کہیں گے وہ ایمان لے آئے تھے, اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور ایک چنکا اٹھایا اور کہا جو کچھ تم نے بیان کیے جو کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی قسم نہ عیسیٰ اس سے زیادہ تھے نہ اس سے کم تھے, یہی حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو جو کتابوں کے پردے والے ان پادریوں میں سے بھی تو ہو سکتے ہیں نا, تو ان کو اپنی کتابوں میں اصل حقیقت تو کہیں گے کہ پتہ ہوگی. ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو یہ تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور اللہ تمہارا رب بھی ہے. فاعبدوا, اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تاریخ بھری پڑی ہے سوالے سے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی. اس زمانے میں جو یہودی موجود تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی. سمجھ لیجیے گا مخالفت کیوں کی. یہ یہود ہم پڑھ چکے ہیں, یہ دنیا داری میں مبتلا ہو گئے تھے, ان کو علماء بھی دنیا پرست ہو گئے تھے, تو کتابوں میں تبدیلیاں بھی کی اور اللہ کے کلام کو تبدیل بھی کیا اور من چاہی باتیں کتاب میں شامل کی اور دنیا بنانے کے خاطر اللہ کی تعلیمات کو تبدیل کر ڈالا. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے علماء کو جو جھوٹے علماء تھے برے علماء تھے عیسیٰ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی. تمہارا حال کیا ہے؟ تمہارا حال تو یہ ہے کہ جیسے قبریں ہیں نا, قبروں میں اندر تو پڑی ہوتی ہڈیاں اور اوپر سے سفیدی پھیر کر اس کو مشتبہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو تمہارا حال کیا ہے؟ اندر سے دنیا پرستی, گندگی ہے دنیا کی محبت کی تمہارے باطن کے اندر, اور اوپر تم نے بڑا لبادہ اڑ رکھا ہے کہ تم کوئی عالم ہو, تم بڑے کوئی اسکالر ہو, اور یہ ہو اور وہ ہو. اس وقت کی بات کرتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے حق بیان کیا ان کے سامنے, اور ان لوگوں کی دین فروشی اور دنیا پرستی پر ان کو ٹوکا, تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو. یہ ہے ذہن میں رکھی نقطہ. اور پھر انہوں نے الزام تراشی کی شروع کی. استغفر اللہ, یہود نے کہا کہ زنا جو ایک دوسرے پیدا ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ جو نکلا ہے تو جادو ہے, اور جادو کرنا کفر ہے, اور کافر ہو گئے تو یہ مرتد ہے, اور واجب القتل ان کو قتل کیا جائے. استغفر اللہ. یہ ہے ہسٹری تعلیم کی یہود کی بڑی پڑی. یہ ہے وہ معاملہ کہ جس تناظر کے اندر اگلی بات آپ سمجھیے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خوف و خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ, یہ آیت نمبر 52 ہے. کون میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون, ان کے ساتھیوں نے کہا, 12 ایمان لائے تھے جس میں ایک نے غداری کی بھی بات نہیں, تو ذکر آئے گا آپ ان شاء اللہ. ایک نے غداری کی, بس 11 بچے تھے, بالکل قلیل تعداد ہے شروع کے اندر. قال الحواریون, ان کے ساتھی نے کہا, نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار. اب الفاظ سے غور کیجیے, عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میرا مددگار کون ہے, ساتھی کیا کہہ رہے, ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ کوئی تضاد نہیں, رسول جب پکار رہے تو جب ذاتی نہیں پکار رہے ہوں گے, نہیں, اللہ نے جو مشن دیا اس کے لیے پکار رہے ہیں. بھائی اللہ کے اس کام میں میری مدد کون کرے گا, تو جواب دے رہا, ہم اللہ کے مددگار ہیں. گویا رسول کی مدد کرنا کس کی مدد ہے؟ اللہ کی. اور رسول کی مدد کس کام میں ہے؟ دین کی محنت کے اندر. تو دین کی محنت کرنا جس کی مدد ہوئی؟ اللہ کی. اب اگلا سوال بڑا عجیب ہے کہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کا سما دے بے نیاز ہے, ہم اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. تو جان لیجئے کہ اللہ ہی کا دین ہے, اور دین کا کام اللہ ہی باہر تک ان کو پہنچائے گا. لیکن دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے, شفا اللہ دیتا ہے, دوائی کے لیے مودی صاحب کے پاس نہیں آتے, دعا کے لیے آئیں گے, دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ایسے ہی ہے نا بھائی. تو دین کا کام دراصل کون کر رہا ہے؟ اللہ. اسباب کے تحت کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ اور اس سے کریں گے آگے. ہاں جی, دوائی خود لینے جاتے ہیں نا, کاروبار کے لیے خود جاتے ہیں. راسک کون ہے؟ اللہ ہے نا. لیکن روٹی کمانے گھر سے نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ دین غالب کون کرے گا؟ اللہ. اسباب کے تحت کی ذمہ داری کس کی ہے ہماری؟ اور جب بندہ اس کام میں رکھتا ہے تو اللہ کہہ رہے تم میرے مددگار. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کی مدد کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد, اس کے دین کے مشن میں جڑنا. ربیع الاول کا مہینہ ہے نا, کیا یاد تازہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کا مشن کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, کس کام کے لیے زمین پر بھیجے گئے, 23 برس کس کام کے اندر لگائے, کانٹے کیوں برداشت کیے, پتھر کیوں برداشت کیے, لوگوں کی زبانیں کیوں برداشت کی, 3 برس کی شوہر تاریخ کی قید کہے کے لیے برداشت کی, گھر بار کو کیوں چھوڑا, مکہ سے کیوں ان کو نکالا گیا, تاریخ کی گلی میں کیوں لہو لہان کیا گیا, احد کے میدان میں کیوں ان کو لہو لہان کیا گیا, 70 صحابہ کیوں احد کے میدان میں شہید ہوئے, 250 صحابہ کی جانے کہیں میرے قربان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کی لاشیں کو کیوں اٹھایا جن کی لاش کی انتی کی گئی, کہیں کے لیے؟ اس دین کے لیے. اے خاص ہے خاصان میں رسول وقت دعا ہے, امت میں تیری آج آج جو وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پر دیش رواج غریب ہو رہا تھا, یہ مقصد ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کا. ہم بس بتیاں لگا لیں گے, ہم خالی مٹھائیاں کھا لیں گے, اور اب ڈھول بازے بھی بجا لیں گے, اور چوری کی بجلی بھی استعمال ہو جائے گی, یہ سب تو ہو جائے گا, لیکن کیا زندگی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا مشن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہاں شب و روز لگے آپ کی زندگی کے, کہاں جانے چھبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی, یہ یاد کرنے کی توفیق بہت ہی کم ہوگی. اگر کر رہے تو یہ کرنے کا کام, اور یہ ایک مہینہ نہیں, یہ ایک دن نہیں, میلاد منانی پورا سال میلاد منانی چاہیے. صاحب کی میلاد اللہ کے نبی کی سنت کی میلاد, اللہ کے نبی کی تعلیم کی میلاد, اللہ کے نبی کے عثمہ کی میلاد, یہ روزانہ یاد رکھا جائے اور روزانہ عمل کیا جائے. ایک دن کہے کے لیے بھائی, 2 گھنٹے کہے کے لیے, 1 مہینہ کہے کے لیے, ہر دن ہونا چاہیے, ہر رات ہونی چاہیے, پورا سال ہونا چاہیے, پوری زندگی ہونی چاہیے اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کی پیروی، ان کے مشق. بتائیے نا، اللہ کے نبی کی زندگی سے بہتر کسی کی زندگی ہو سکتی؟ اللہ کے نبی کی زندگی کے مقصد سے بہتر کسی کا مقصد ہو سکتا ہے؟ آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے شب و روز کہاں لگ رہے ہیں؟ ہماری محنتیں کس کام کے اندر لگ رہی ہیں؟ ان کی محنت سے کوئی نسبت بھی ہے ہمیں؟ ان کے مشن سے کوئی تعلق بھی ہے ہمیں؟ اگر نہیں تو سوچنا پڑے گا. ہم واقعی تو امتی ہیں، سوچیے گا اس پر. اللہ مجھے بھی سوچنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. کہ من انصاری من اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ عیسیٰ علیہ السلام پکارے، اللہ کی مدد اس کے دین کی مدد، رسول کی مدد ان کے مشن میں شامل ہونا. اور آج یہ ہمارے کاندھوں پر، اللہ ہمیں اس مشن میں، اس محنت میں، اس جد و جہد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قال الحواریون، ان کے ساتھیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. واشهد باننا مسلمون، اور گواہ رہی کہ ہم فرما برداروں میں. اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ساتھی. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل فرمایا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھتے. اس کے بعد آیت نمبر 54 میں یہود نے جو سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے یا کرانے کی، معاذ اللہ، اس کا بیان ہے. فرمایا کہ ومکروا ومکر اللہ، ان لوگوں نے مکر کیا اور چالے چلی. ومکر اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے عمدہ تدبیر فرمائی. واللہ خیر الناظرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا. یہود نے کیا سازش کی؟ جب ان کے علماء پر نکیر کی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں پر نکیر کی، دنیا پرست بنتے ہو اور جھکے کھبے تم نے اختیار کر رکھے ہیں، ظاہر میں تم اپنے آپ کو بہت اچھا اور نیک ثابت کرتے ہو، اصل میں دنیا پرست ہو، یہ بات ان لوگوں کو بری لگی. یہ تو ہوتا ہے بھائی، ہر کڑوا ہوتا ہے، کس کو بنا نہیں رکھتا. لیکن کہتے نا، کڑواہٹ میں تاثیر بھی ہوتی ہے، قبول کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. ان کو لگا برا یہود کو، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی. رومی حکومت کی، اس کے کان بھرنے شروع کر دیے وقت حکمرانوں کے اور عدالت کے، اور کہا کہ یہ شخص کو جادوگر ہے. استغفر اللہ، یہ اب کہا ان لوگوں نے جب ان پر نکیر کیے نا، تب کہا ہے اس شخص نے جادو کرنا شروع کر دیا. جادو تو ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، اور جو جادو کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو پہلے مسلمان ہو پھر کافر ہو جائے وہ تو مرتد ہوتا ہے. اور مرتد کی سزا واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے. یہ پلان کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرانے کے لوگوں نے کوشش کی. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے کہا اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں پورا پورا دے دوں. متوفی کا، اس لفظ میں ہمارے علماء نے تفاسیر میں گفتگو کی ہے، اس کا موقع تو یہاں پر نہیں. قادیانیوں نے اس لفظ کی غلط تشریح کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ مردہ قرار دے دیا، اور ان کا ملعون غلام احمد قادیانی وہ خدا اور رسول کا دعویٰ بن کر بنا کر کھڑا ہو. خدا کا دعویٰ کیا، رسول کا دعویٰ کیا، پہلے مہدی کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے مستحق کا دعویٰ کیا، پھر کہتا ہے میں مہدی ہوں، پھر کہتا ہے میں رسول ہوں، پھر کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، اور معاذ اللہ بدبخت کہہ گیا کہ میں خدا ہوں. اس سب کی غلط آدمی ہے. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 55. علماء کی تفاسیر میں جائیے، عربی اسلوب سے اس کے معنی کیا نکلتے ہیں، قرآن میں اس کے اور کیا کیا معنی، سب آپ کے سامنے آ جائیں گے. حاصل کلام، انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، جسم جان روح سب سمے پورا لے لوں گا. ورافعک الیہ، اور اپنی طرف بلند کر لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پاک کر دوں گا. یہ اللہ کی تقدیر ہوئی. جس گوسپل کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا تھوڑی دیر پہلے، گوسپل آف برنابار، یہ زیادہ مشہور نہیں تھی، اب تو ہو گئی کیونکہ میڈیا اور پرنٹ بہت زیادہ آ چکا، پرنٹ میڈیا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. اس میں اچھی تعلیمات اور صحیح تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی موجود رہی، لیکن عیسائی ورلڈ میں، یعنی عیسائی دنیا میں، اس پر پابندی لگی ہے، تو دنیا کو نہیں پتا چل سکی یہ بات. وہ واحد طور سے جہاں سے بات معلوم ہوئی، واللہ عالم، کسی حدیث سے تفصیل نہیں، قرآن کی کسی آیت سے تفصیل نہیں، ایک مقام سے تفصیل ملتی، واللہ عالم، اللہ ہی سب سے بہتر بات جانتے ہیں. کہ ایک تھا ڈسائبلس میں سے، حواریوں میں سے، جس نے غداری کی، اس نے کہا کہ میں بتا دوں گا جب میں کہوں استاد، تو سمجھ لینا یہ عیسیٰ ہے، اور سپاہیوں کو لے کر اندر جانے کی کوشش. اب ہوا یہ کہ جب وہ کمرے کے اندر گیا ہے، اس گوسپل آف برنابا کے مطابق، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے آئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو بلند کر کے لے گئے, اور اس شخص کی شکل جس نے غداری کی تھی اس کی شکل بنا دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی. اب جب یہ لوگ اندر آئے قرآن میں پڑھیں گے سورہ نساء میں روسی بچی سورہ نساء آیت نمبر 157 الفاظ ہے, وَلَا تُشْبِهَا لَهُمْ, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اب ان کو پریشانی ہوئی کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو یہ گھر کسی اور کا لگ رہا ہے, اس شکل تو نہیں لگ رہا, اور اگر یہ وہی شخص ہے تو عیسیٰ کہاں چلے گئے. یہ وہ معاملہ مشتبہ ان کے اوپر کر دیا گیا, شکل بدلنی کو اس کا. یہ معاملہ ہے جس میں آج تک وہ شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا کلام یا آخری کلام ہے, یہ حق بیان کر رہا ہے. چاہے وہ غوثِ برن آباد کی بدعت موجود نہ بھی ہو, سب کی آیات واضح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرح بلند کر لیا اور سورہ نساء 157 بتا دیا کہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ ڈاؤٹ فل کر دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور احادیث میں اشارہ کہ قیامت سے قبل وہ دوبارہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ہو کے اب جب وہ آئیں گے تو امت ہی کی حیثیت میں آئیں گے اور ایک عام مسلمان کے پیچھے نماز ادا کریں گے. اس کی وجوہات ہیں, پھر کبھی اس موقع پر پڑھیں گے. آخر ان کا معاملہ ایسا شو کسی اور موقع پر تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوگی. حاصل کلام یہ کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف بلند فرما لیا اور ان کی حفاظت فرمائی کفار کے مقابلے میں. پھر بتایا گیا کہ عیسیٰ جو آپ کی پیروی کریں گے عیسائی, وہ ان لوگوں پر غالب رہیں گے جنہوں نے کفر کیے, یعنی یہود. اور تاریخ میں آپ میں ہے کہ خوب پٹائیاں عیسائیوں کے ہاتھوں ہوتی رہیں, کس کی؟ یہود کی. آج اگر اسرائیل کا ملک ان کو ملا ہے یہود کو, تو کس کی آشیرواد کے ساتھ ہے؟ عیسائیوں کے آشیرواد کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ آپ کی جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو میں غالب رکھوں گا ان پر جنہوں نے کفر کیا, یعنی عیسائیوں کو غالب رکھوں گا یہود پر. اس کے بعد آیت نمبر 56 میں بتایا گیا ان کفر کرنے والے یہود کو شدید عذاب ہوگا دنیا میں اور آخرت میں, اور آیت نمبر 57 میں بتایا گیا کہ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کریں اللہ ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے. اس بات کو بھی سمجھ لیجیے کہ ہر دور میں جو رسول موجود رہے اس وقت جس نے ان کی بات کو مانا جو لوگ بھی موجود ہیں اور اس پر عمل کیا وہ مسلمان. ہر دور میں جو رسول, چاہے وہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ان کو مانتی تھی, شعیب علیہ السلام بچندوں کی مان لے آئے تھے, نوح علیہ السلام بچندوں کی مان لے آئے تھے, ہر دور میں جو رسول موجود رہے وہی قانون چلے گی. ان پر جو ایمان لایا اس نے عمل کیے وہ مسلمان قرار پائے گا. آج کیا ہے؟ رسالت کس کی چلے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جو ان پر ایمان لائے گا ان کی تعلیم پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کی تشریف میں آئے تو مجھے مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, اگر بن فرض تو مجھے مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے بات میں نے عرض کی, اس کا حاصل کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تشریف کو لائیں گے امت کی حیثیت. تو یہ ہے ہر دور کے اہل ایمان کے لیے کہ جس نے وقت رسول کی بات کو مانا, ایمان لایا, نیک عمل کیا, اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کا اجر محفوظ ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 59 سے بڑی پیاری بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب, اللہ نے ان کو پیدا فرمایا مٹی سے, ثم قال له کن, فرمایا کہ ہو جاؤ یعنی پورے انسان بن جاؤ, فیکون وہ بن گئے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ موجودہ پیدائش ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی, ان کو خدا بنا دو, خدا کا بیٹا بنا دو, تو استغفر اللہ, اس بات سے زیادہ افطار کون ہو جائیں گے سر؟ آدم علیہ السلام نمان اباب نہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. اللہ نے کلمہ کن سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرما دی. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. الحق من ربک, یعنی حق تو آ گیا آپ کے رب کی طرف سے, اور خطاب اللہ کے نبی سے اور سنایا ان لوگوں کو جا رہا ہے جو پادری سننے, دیکھو حق تو آ گیا. فلا تقوم من الممتحین, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے گا. خطاب اللہ کے رسول سے اور سنایا ان کو جا رہا ہے. اب جو ابھی آیت ہے آیت نمبر 61, اس کو آیت مباحلہ کہتے ہیں, مباحلہ چیلنج, اور یہ خاص اس موقع پر ہوا ہے. فرمایا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے اس بارے میں جھگڑے, اتنا کچھ کلام آ گیا, 60 آیتیں آ گئی, اتنی وضاحت آ گئی, اس کے بعد بھی آپ کے پاس ان بات ہوگا, اب جو جھگڑ رہا ہے فقل تو آپ فرما دیجیے تعالوا آؤ, ندعو ابناءنا وابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں تم اپنے بیٹوں کو بلا لیں. ونسا انا ونسا اکم, ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. تو انفسنا وانفسکم, ہم خود بھی آ جائیں تم بھی آ جاؤ. تم میں نب نہیں, پھر ہم انتجا کرے اللہ, مباحلہ انتجا کرے اللہ. پہلے جا اللہ علیہ اللہ علیہ القادمین, تو پھر زودوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت قرار دے. کیا مطلب؟ آؤ میدان کے اندر, ہم بھی اللہ سے دعا کریں, تم بھی اللہ سے دعا کرو. اللہ جو جھوٹا اس پر اپنی لعنت نازل فرما. اس کی تفاصیل میں علماء نے واقعہ نقل کی ہے کہ آئے تو پادری تھے نا, کتابیں پڑھ رکھی تھی اپنی, یہ سورہ بھی نب دیکھی ہے, تین نورانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے, آپ کی گھر میں سے فاطمہ بھی ہوں گی, اور بھی صحابہ میں سے کچھ ہوں گے آپ کے ساتھ گھر والوں میں سے. تو کیا ہوا؟ ان کی ہمت نہیں پڑی, ساتھ کہنے لگے دوسرے کو, ان کا چیلنج قبول کر دو, مارے جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ. تو یہ چیلنج انہوں نے قبول نہیں, اتنی رمق تھی اندر, کسی کونے خطرے میں اتنی رمق تھی کہ اپنی کتابیں پڑھ رکھی تھی. یہ نورانی چہرے دیکھے اور نوٹ کیجیے گا, قرآن حکیم تو بتاتا ہے پچھلی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں اور صحابہ اکرام کی نشانیاں بھی موجود ہیں. سورہ الفتح کی آخری آیت ہے آیت نمبر 29, ذالک کا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. وہاں مثال اللہ تعالیٰ نے دو بیان فرمائی, فرمایا کہ ان کی تورات میں بھی مثال ہے اور یہ انجیل میں بھی مثال ہے. تو یہ لوگ جب دیکھا انہوں نے تو ان کی ہمت نہیں پڑی اور یہ لوگ باز آ گئے. یہ صداقت ثابت ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, کہ کتابوں میں جو باتیں تھی پوشیدہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے وعدے کر دی, ان کے دل کے اندر بات پیدا ہو گئی کہ ہاں بات صحیح ہے. اور جب یہ دعوت مباحلہ آئی, آؤ اللہ سے انتظار کرے, جو جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت آ جائے. ان کی ہمت نہ ہو اس چیلنج کو قبول کرنے کی. فرمایا ان ھذا لھو القصص الحق, بے شک یہی سچی بات ہے. وما من الہ الا اللہ, اور اللہ جس کا کوئی معبود نہیں. وان اللہ لھو العزیز الحکیم, اور بے شک اللہ غالب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَتَغْرِمُوا مُوَيْنَي, بات تو واضح ہو چکی, اب جانتے پوچھتے انکار کریں. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی فساد مچانے والوں سے خوب واقف ہے. یہاں پر آ کر چھ رکن مکمل ہوئے. ان کو جو بات پیش کی گئی اس میں ان کے غلط عقیدوں کا رد بھی آ گیا اور کچھ دعوت ان کے سامنے آ گئی. اب مزید کھل کر دعوت ان کے سامنے, اہل کتاب کے سامنے, خصوصاً جو عیسائی آئے ہیں ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے. اب جو آیت آ رہی ہے یہ بہت قیمتی ہے. یہاں تو تصور کیجئے کہ اہل کتاب کے متعلق ایک بات کہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے قل یا اہل کتاب, آیت نمبر 64, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب, تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. ولا نشرک به شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائے. فإن تولوا فستغفرون لهم فقول اشهدوا, تو اے نبی اور اے مسلمانوں تم لوگ گواہ رہو, کہہ دو کہ انا مسلمون, کہ بے شک ہم تو گواہ ہیں. تو کہہ دو مسلمانوں سے کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے ساتھ کوئی اور رب نہیں. اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں آپ پر, بہت عجیب بات ہے. اے اہل کتاب, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. عیسائیوں کے ساتھ ہماری کتنی باتیں مشترک ہیں؟ ایک آدمی ملے گی نا, وہی بیان بھی قرآن میں. ان کی کتاب بھی کہتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. ان کی کتاب میں کہیں زندگی کا تصویر کا تصور موجود نہیں, یہ گھڑی کی بات ہے ان کی کتاب. تو ایک اللہ کی عبادت کرے تو جمع ہو جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے پر تو جمع ہو جائیں, اور اس کے ساتھ کسی کو رب نہ بنانے پر تو شریک ہو جائیں. حالانکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. کتنا فرق ہے؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اور ہم اس بات کو شرک مانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور بیٹا کرا دینا صرف. یا عیسیٰ علیہ السلام کو بولو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں, تصور یہ بھی استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی کا والد ہے نہ کسی کی اولاد ہے. عیسائی انجیل کو مانتے ہیں کہ وہ حق کلام ہے, قرآن کو نہیں مانتے. ہم قرآن کو مانتے کہ حق کلام ہے اور انجیل وہ مانتے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اب جو ہے اس کو مانتے کہ وہ تحریف ہو چکی ہے نا. تو موٹی موٹی چند باتیں آ گئی نا. کوئی ملاپ کا تصور ہے, کوئی اقسامیت ہے, کوئی مشاورت ہے؟ نہیں. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہے ہیں, آؤ ایک کرنے کی طرف سے ایک انداز کی بات رکھے, ٹھیک ہے بھائی. یہ ہے دعوت کا انداز, غیر مسلم سے دعوت کا انداز. جو ہمارے رسول کو نہیں مانتا ہے, ہماری کتاب کو نہیں مانتا, جو شر کر رہا ہے, قرآن کہہ رہے ایک اللہ کی عبادت کراؤ جمع ہو, ایسے ہی ہے نا. اور ہمارا حال کیا ہے, کیا ہے ہمارا, ہماری مسجدوں میں پلیٹیں لگی ہیں, یہ فلا کی وہ فلا کی وہ فلا کی, ایسے ہی ہے نا. ہمارے مشترک باتیں کتنی ہیں, ہمارا اللہ ایک, ہماری کتاب ایک, ہمارا رسول ایک, ہمارا قرآن ایک, ہمارے لیے مکہ ایک, ہمارے لیے مدینہ ایک, ہمارے لیے بخاری مسلم ابن ماجہ سنن نسائی ترمذی ابو داؤد سب معتبر, صحیح. ہمارے رفیق ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعی سب معتبر ہے, ٹھیک ہے بھائی. اور ہم کیا کہتے ہیں, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تمہاری, کافر کافر فلا کافر, یہ فلا کی مسجد ہے. ہماری دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے, اختلافی باتوں سے نا, ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے, ایسے ہی ہے نا. آٹھ رکعت یہ بیس رکعت, ہاں درود شریف کھڑے ہو کر یہ بہتر نا بھائی. ہمارے اسلاف کا طرز عمل کیا تھا, ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے استاد کے پاس ہے, لوگے صحابی سے کہا وہ فلا ہے نا وہ بتر کی ایک رکعت پڑھتا ہے. میں نے دیکھا فلاں تو بتر کی وہ ایک رکعت پڑھتا ہے, تو تین پڑھتے ہیں. کہا پڑھنے دو اس کو, اس کے پاس بھی زمین موجود ہے, ہمارے پاس بھی زمین موجود, مطلب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کا محاصرہ ہوا تھا 50 دن. کربلا تو یاد ہے نا, کتنے دن, 50 دن. صحابہ پوچھتے ہیں عثمان نماز سے کیا کرے, کیا جاؤ نماز ان کے پیچھے پڑھ لو. پہلی مرتبہ سنوں گے آپ یہ بات, کیسے نہ ہوں گے وہ, کیا میری ذات سے دشمنی ہے, جماعت بھی توڑو نماز ان کے ساتھ پڑھو. تم بات کیا کرتے ہیں آج کے دور کے اندر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ تشریف لے گئے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ تشریف لے گئے, جہاں کون مقبول ہے, امام ابو حنیفہ. اچھا امام شافعی جو ہے وہ جیسے ہمارے عزیز بھائی ہیں فیضین, ان کے بھی ہے, رکوع میں جانے سے پہلے بھی, سجدے میں جانے سے پہلے بھی ہاتھ اوپر باندھنا ہے, آمین زور سے کہنا ہے, فاتحہ میں بسم اللہ زور سے پڑھنا ہے. ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ جب آ گئے تو ہاتھ نیچے باندھتے, جیسے آنا فرحم کے اضرات باندھتے ہم لوگ, ٹھیک ہے, اور رفیدہ نہیں کیا, آمین زور سے نہیں کی, بسم اللہ زور سے نہیں پڑھی. شاگرد بڑے پریشان, ٹھیک ہے جی آپ نے ساری زندگی ہمیں مسئلے بتاتے رہے کہ ایسے کرو ایسے کرو, اور آج آپ نے یہ حرکت کر لی, الفاظ سنیے. کہا مجھے شرم آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ جو صاحب قبر یہاں مدفون ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مسلک کے خلاف عمل کر, مجھے شرم آتی ہے. ایک ہنسی عالم دین ایک ایسی مسجد میں گئے جو شافعی مسلک کے لوگ وہاں پر تھے, تو جو شافعی مسلک کے امام تھے انہوں نے اپنے موضوع سے کہا کہ اذان میں ترجیح مت کرنا. اب یہ عجیب لفظ لگے گا آپ کو, ترجیح کا مطلب کیا, حرم میں کبھی آپ نے سنا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ محمد رسول اللہ, اشہد اللہ محمد رسول اللہ, پھر دوہرائیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ محمد رسول اللہ, اشہد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ثابت ہے ایک حدیث سے, کسی موقع پر ثابت ہے. امام شافعی کا یہ مطلب ہے. اچھا اسی طرح آپ کو پتا ہے جب حرم میں اقامت ہوتی ہے, اللہ سب کو حج کی عمرے کی سعادت عطا فرمائے, یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کا ہوتا ہے جب اقامت ہوتی ہے تو ایک دفعہ پڑھتے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ حدیث سے ثابت ہے. امام جو شافعی مسلک کے امام سے کہا تم دو دفعہ پڑھنا جیسے ہم بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب نماز کا وقت آیا تو جو شافعی امام سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے جو کہ ہنسی امام ہے. اب کیا ہوا, انہوں نے ہاتھ یہاں باندھا ہوا, انہوں نے آمین زور سے کہی, انہوں نے رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین کیا, انہوں نے سجدے میں جانے سے پہلے رفع دین کیا, ساتھ ختم. جب میں نے یہ واقعات پہلی مرتبہ بتایا, مولانا تقریر سوانی صاحب کی کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت, پڑھ لیجیے یہ واقعات, ہنسی ہے نا وہ بھی, اور دیوبندی بھی ہے نا, میں ان واقعات کو پڑھے جاتے ہیں ذہن سنتا ہمارا اس سے کہ ہمارے اخلاق کی آرا گیا ایک دوسرے کے بارے میں. اختلاف تھا تو کتنا حسین اختلاف تھا, اور اختلاف کے باوجود بالکل یک جان تھے وہ. ہم آپ کیجیے گا, ہم سارے جو بیٹھے ہیں سب میں اختلاف آتے ہیں, پتا کیسے؟ ہم میں سے کسی دو کی شکل ملتی ہے, لیکن ہم میں سے بہت سی باتیں کامن ہیں, مشترک ہیں. ہم سب کی ایک ناک ہے, سب کی دو آنکھیں, سب کی ایک زبان ہے, سب کا ایک گھر ہے, سب کے دو ہاتھ ہیں, سب کے دو ہے نا, یہ مشترک باتیں ہیں. لیکن کسی دو کے چہرے ملتے ہیں بالکل, کسی دو کا لہجہ بالکل ملتا ہے, کسی دو کا مزاج بالکل ملتا ہے نہیں, اس کے باوجود ہم جی سکتے ہیں نا. تو یہاں دین کے بارے میں مشترکہ باتوں پر کیوں نہیں آ سکتے ہم؟ آج جانے مجھے گا اسکولوں میں کچھ کام ہو رہا ہے تو یہ سوال آئے گا, بھائی آپ کون سے والے مولوی صاحب کے پیچھے چلیں گے, آپ کون سے علماء کے پیچھے چلیں گے. ارے بھائی, اتنی ساری باتیں علماء نے جمع کر کے دیجیے جو متفقن علیہ ہیں. کسی عالم نے کہا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کسی عالم نے کہا کہ شراب پینا جائز ہے؟ کسی عالم نے کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی جائز ہے؟ کسی عالم نے کہا کہ نماز چھوڑ دینا جائز ہے؟ کہا کسی نے؟ پتا نہیں. اتنی ساری باتیں ہمارے پاس ڈھیروں موجود ہیں جن میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے, تو ہم ان سے شروع کیوں نہیں کرتے بات کو؟ جبکہ عیسائی کے ساتھ تو کوئی ہمارا بنتا ہی نہیں معاملہ, کوئی میچ بنتا ہی نہیں ہمارا, کوئی مطابقت کا معاملہ بنتا ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایک بار پر کھڑے ہو جاؤ, اور ایک ایسی بات کی طرف تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اور ایک ایسے کرنے کی طرف جو ہمارے دوائی بندیاں مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے, ولن نشرک بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, ولا یتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائے, کسی اور کے سامنے نہ جھکے, کسی اور کے قانون کو اللہ کے قانون کے مقابلے میں ترجیح نہ دیں, اور اس میں متفق ہو جائے. اگر یہ لوگ پھر جائے فقول شہدو کے انداز قمون, تو فرما دیجیے اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم تو تم لوگ گوارا, ہم تو مسلمان ہیں, کیونکہ یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہے دعوت کا انداز. ایک عیسائی سے بات ہو رہی ہے جس سے کوئی پھر عرض کر رہا ہوں کوئی مشترک بات نہیں اس کی اور ہماری زمین میں, سوائے سے ایک بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس سے باشی, ہم سارے مسلمان ہیں نا, 1.5 کروڑ کراچی میں ہوگا زیادہ ہی ہوگا, 16 کروڑ پاکستان بھر میں, چند غیر مسلموں کو نکال دے 14-15 کروڑ تو ہو گئے. اکثر میں اکثر باتیں مشترک, کیا ہم ان سے شروع نہیں کرتے؟ ہم نے چن چن کر وہی باتیں نکالنی کہ تیرے اندر کیا آیا تھا, میرے اندر کیا آیا تھا, تو کہاں مختلف ہے, میں کہاں مختلف ہوں. اگر اس پر آ جائے تو ایک گھر میں دو بھائی بھی نہیں رہ سکتے, سب مختلف رہ سکتے, ماں باپ اور اولاد نہیں رہ سکتے. جو جیتے ہیں نا ان مزاجوں کے اختلاف کے باوجود, آرا کے اختلاف کے باوجود جیتے ہیں نا, ادھر کیوں نہیں جی سکتے ہم؟ جب کہ کتاب ایک, رسول ایک, اللہ ایک, قرآن ایک, حدیث کی کتاب ایک, مساوی کی بنیادی باتیں ایک, عقائد بنیادی ایک, عبادات معاملات اخلاقیات سب ایک. کیا سن کر, اچھا میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ اختلافات نہیں ہیں, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, لیکن کیا 2% اگر اختلافات ہو انہیں کی بنیاد پر بات شروع کریں لڑنے کی, اور 98% باتوں کو چھوڑ دیں کیا؟ تو بھائی 98% بلکہ 99.5% اگر متفقن علیہ باتیں ہیں جن کو کہیں گے اگریڈ اپون باتیں ہیں جن میں اتفاق ہے, تو کیوں ان سے بات شروع نہیں کرتے؟ تو انشاءاللہ جب ان پر آئیں گے تو 0.5%, 1-2% کے مسئلے بھی حل کیے جا سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے, اور اپنے دین کی دعوت اسلام کو حکمت کے ساتھ اپنی توفیق سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.